الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كريم ملك بر رؤوف رحيم حضرات مسلم عید الفطر کا یہ عظیم اجتماع اصلا اللہ کی جناب میں اظہار تشکر کے لیے شکر کس بات کا ہے شکر اس کا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کی صورت میں اس مہینے میں نیکیوں کا موسم بہار عطا فرمایا اور موقع عطا فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت اور اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر کر آخرت کی کامیابی کا سامان فراہم کر سکیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کے تمام اقوام میں موسم بہار کے حوالے سے قومی تہوار منانے کا رواج ہے۔ مسلمانوں کے لیے نیکی اور خیر کے حوالے سے موسم بہار دراصل ماہ رمضان، یہ ہمارا سپرنگ سیزن ہے اس اعتبار سے موسم بہار، اور اس کے اختتام پر ہمارا یہ دینی تہوار ہے جس کا عنوان ہے عید الفطر۔ روزے کے مقابلے میں فطر کیا ہے؟ افطار کرنا۔ روزے کی عبادت مکمل ہوئی اور اس کے بعد وہ پابندیاں ختم ہو گئیں جو اس سے پہلے جاری تھیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اور جنسی خواہش پوری کرنے کی پابندی۔ سورہ بقرہ کی جس آیت میں ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت اور قرآن حکیم کی عظمت و افادیت اور اس کے نزول کا ذکر ہے، اسی کے آخری الفاظ میں عید منانے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ ابھی میں نے وہ آیت آپ کو سنائی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، اس کے آخری حصے میں کیا ہے؟ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آخری حصے میں یہ ہے ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ دیکھیے یہی ماہ رمضان مبارک روزے کے عبادت کا جو مہینہ ہے یہی جشن نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے. چنانچہ دن میں روزہ اور رات کا قیام بالقرآن مال قرآن جس کی ایک شکل تراویح ہے جو ہر مسلمان کے لیے واجب کا درجہ رکھتی ہے کہ کم سے کم اتنا حصہ تو اس میں سے ضرور حاصل کرے اور اس میں حصہ ڈالے. اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی سورہ یونس میں ایک آیت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جس پر لوگوں کو جشن منانا چاہیے. اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جو ہدل للناس ہے, جو رحمت ہے, جو موعظت ہے, یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. فضل اور رحمت کو جمع کریں تو اس کا نتیجہ یہ قرآن ہے. فبذلك فليفرحوا, تو چاہیے کہ اس پر لوگ خوشیاں منائیں. جشن منانا ہو تو اس پر منائیں. وہ خیر مما یجمعون, یہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں, جن کو قیمتی اور ویلیویبل سمجھ کر اکٹھا کرتے ہیں. اصل ویلیو والی شے یہ قرآن ہے, اور خوشی اور مسرت اور جشن منانا ہو تو اس پر مناؤ. چنانچہ اس آیت میں بھی جو سورہ بقرہ کی میں نے سنائی آپ کو, آخر میں فرمایا وَلِتُكْمِنُ الْعِدَّةِ, تاکہ تم تعداد پوری رکھو, روزے مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے عطا کی. یہ ہدایت کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ قرآن سے مل رہی ہے. روزے مکمل تعداد کرو اور اس ہدایت پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یہی دو گانا شکر ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم آج یہاں پر جمع ہیں, اور پوری ملت اسلامیہ بھی اسی انداز سے عید منا رہی ہے. دیکھیے ماہ رمضان تو رخصت ہوا, یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں یہ مہینہ عطا ہو جائے. بڑے بد نصیب ہیں جنہیں یہ موقع ملا ہو, یہ مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہو اور پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے. یہ ایک حدیث میں ہے, حضرت جبرائیل کی اس دعا کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. دیکھیے ہمارے لیے اب اس میں کیا پیغام ہے؟ یا شکرانہ ہے, دو گانے شکرانہ ادا کرنے کے بعد مادر پدر آزاد ہو جائیں؟ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رب کی رضا کی خاطر بھوک پیاس کی سختی اور جسمانی تقاضوں پر پابندی ہم نے قبول کی ہے. یہ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہر نوع کی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ جہاد و قتال جو مسلمانوں پر فرض بھی کیا گیا, جسے آج مسلمان بھولے بیٹھے, یہ اسی کی تیاری کا ایک حصہ. اسی لیے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں, وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, استقبال رمضان والی جو حدیث ہے خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر و استقامت, اسی کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ روزے کے ذریعے جو تقویٰ کی پونجی ہمیں حاصل ہوئی, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پابندی ہم نے قبول کی, حلال طیب رزق کھانا پینا سب کچھ موجود ہے. اللہ کا حکم ہے کہ نہیں یہ پابندی ہے, اسی کو اب آگے بڑھانا ہے. یہ پابندی تو ختم ہے لیکن ایک پابندی کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ زندگی کے آخری سانس تک رہتی ہے, اور وہی ہے, وہ ہے حرام سے اور منکرات سے رکنا, گناہوں سے رکنا. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے بلند پائے عالم گزرے ہیں, انہوں نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا کہ روزے اصل میں دو ہیں. ایک روزہ وہ ہے جس سے ہر مسلمان واقف ہے, یہ 30 دن کا یا 29 دن کا مہینہ رمضان کا, اہتمام سے مسلمان روزے رکھتے ہیں الحمدللہ, جن کو بھی توفیق ملتی ہے. فرمایا کہ یہ تو ختم ہو جاتا ہے جب آپ نے شوال کا چاند دیکھ لیا, یہ روزہ ختم. ایک روزہ وہ ہے کہ جو زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہتا ہے. وہ روزے کی پابندی کیا ہے؟ حرام سے بچو, معصیت سے بچو, نافرمانی سے بچو, منکرات سے بچو. یہی تو حاصل ہے دین کا. چنانچہ وہ روزہ جو ہے اس کے لیے اب ہمیں باقی سال کے جو 11 مہینے ہیں اس میں ان چیزوں سے حرام سے بچنا ہے اور تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ مبارکباد ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا, ڈھیروں اجر و ثواب کمایا اور اپنے لیے بخشش کا سامان کیا. اللہ کے محترم, عید الفطر جہاں روزے کے عبادت کی توفیق ملنے اور قرآن مجید کے ساتھ مضبوط تعلق کی تجدید کے حوالے سے اللہ کی جناب میں تشکر کا دن ہے, وہاں یہ امت کی یکجہتی اور اجتماعیت کے اظہار کا بھی آئینہ دار ہے. اقبال فرماتے ہیں, عید آزاداں شکوہ ملک و دین, عید محکومہ ہجوم مومنین. مزید فرماتے ہیں, شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں. تکبیرات تو ہم سب کہتے ہیں, آتے جاتے ہمیں کہنی چاہیے, یہ مسنون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے, لیکن قبول حق ہے فقط مرد حر کی تکبیریں. یہ مرد حر کون ہے, اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. دیکھیے اس حوالے سے جو قابل توجہ بات ہے کہ آج پوری امت مسلمہ اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے. 160 کروڑ مسلمان اس روئے عرضی پر ہیں, دنیا میں کوئی حیثیت نہیں. ہر طرح کے وسائل رکھنے کے باوجود دنیا میں ذلت اور رسوائی کا نشان بن چکی ہے یہ امت. ساری دنیا کو آزادی, حریت اور مساوات کا سبق دینے والی امت آج ابلیسی طاقتوں کی ذہنی و فکری غلامی میں گرفتار ہے. آج شیطانی تہذیب و ثقافت اور سود پر مبنی شیطانی معیشت نے پوری امت کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. نتیجتاً اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہے. غیروں کی سازشیں اپنی جگہ, اصل قصور ہمارا اپنا ہے, دین سے غداری ہم نے کی, غیروں کی تہذیبی اور ثقافتی غلامی کا قلادہ ہم نے خود اپنی گردنوں میں ڈالا. چنانچہ آج اس امت کا حال وہ ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوا, میں ترجمہ ہی کروں گا, اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں, یوشک ان تدا علیکم الامم کما تدا اکلت الی قصعتها. مسلمانوں, ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے کھانا دسترخوان پر چننے کے بعد مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اور تناول فرمائیے. صحابہ بہت پریشان ہوئے کہ ہم اتنے بے بس اور لاچار ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ اقوام عالم جو کچھ چاہیں سلوک کریں, ہمارا کوئی حصہ نوچ کر جو ہے اور کاٹ کر ہڑپ کر لیں اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے, کیا ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, تعداد تمہاری بہت ہوگی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ کبھی ہم 160 کروڑ ہوں گے. بہت بہت زیادہ سے زیادہ چند لاکھ ان کے ذہن میں شاید فکر آتی ہو. 160 کروڑ. لیکن اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور دھاک ختم کر دے گا اور تم اقوام عالم کے لیے نرم چارہ بن جاؤ گے. اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کیوں ایسا ہوا, یہ امت اتنی کمزور اور بے بس, کہاں 313 نہتے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس اور فتح عظیم عطا فرمائی اللہ نے, اور کہاں یہ کہ تعداد کروڑوں میں اور بلکہ اربوں میں ہے, اور حال کیا ہے کہ جو چاہے جان سے چاہے بوٹی نوٹ نوچ کر اور نوٹ کر اور کاٹ کر لے جائے اپنا حصہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اور اس کا نام وہن ہے, اور وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. اپنے مسلمانوں کے مشن کو بھلا کر, دینی ذمہ داریوں کو بھلا کر دنیا پرستی میں اور دولت کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے, تو پھر تمہاری یہ حیثیت ہوگی جو آج ہے اس وقت پوری امت کی. دیکھیے آج صورتحال کیا ہے, ہماری بے بسی کا یہ عالم ہے. میانمار برما میں مسلمانوں کا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمارے برما کے بعد ساتھی آج یہاں موجود ہیں, ان کا کیمپ بھی لگا ہوا ہے, آپ بعد میں ان کی مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ذرا دیکھیے ان کے پاس جو بروشرز ہیں, مظالم کے پہاڑ کیسے کیسے توڑے گئے ہیں, دل چھلنی ہو جاتا ہے. لیکن ہم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادی پوری مسلم ورلڈ کو پامال کر رہے ہیں، ہم بے بس اور لاچار، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، کہیں اغیار کے ہاتھوں اور کہیں خود اپنے ہاتھوں، ہو گیا مانند آبرزہ مسلمان کا لہو۔ میانمار ہو، کشمیر ہو، چچنیا ہو، افغانستان، عراق، لیبیا وغیرہ میں براہ راست کفر کی قوتیں مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہیں، مصر اور شام میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، عالمی قوتیں اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہی ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام وہ خود بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے سے بھی کروا رہی ہیں۔ مشرق وسطی ایک بہت خوفناک جنگ کے دھانے پر کھڑا ہے، تیسری عالمی جنگ کا میدان یہی علاقہ بننے والا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے اس وقت یہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ تو ہے عالم اسلام کا معاملہ، اب آئیے ملک عزیز پاکستان کی طرف۔ اللہ کا تو وعدہ مسلمانوں سے یہ ہے کہ وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، دنیا میں بھی غالب اور سربلند تم ہی ہوگے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ ایمان کا جو معیار اللہ نے قرآن میں دے دیا، اس کے مطابق مومن ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے تو دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار تمہیں ملے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 27 رمضان المبارک کو قائم ہونے والا یہ پاکستان، یہ اللہ کا عطیہ معجزہ، ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود امریکہ اور بھارت کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا ہے۔ 2 لاکھ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، اس کو مزید ٹکڑے کرنے کی سازشیں آج اپنے عروج پر ہیں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کون نہیں جانتا، یہ شر پسندوں اور تقریب کاروں کی سرپرستی کرنے والا خود امریکہ اور بھارت ہے، ہماری ایجنسیوں کو بھی خوب معلوم ہے، سب جانتے ہیں، لیکن بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے۔ امریکہ وہ کہ جس کے ہم فرنٹ لائن الائی ہیں، اور بھارت جو زندگی کے ہر میدان میں ہمیں زخم پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے آج اس کا میڈیا کیا شور مچا رہا ہے، 5 فوجیوں کی جو موت کا الزام پاکستان پر لگا کر جو ڈنڈوڑا پیٹا جا رہا ہے اور جو قوالی گائی جا رہی ہے اور پاکستان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ پوری طریقے سے پاکستان کو پھر دیوار سے لگا دیا گیا، لیکن ہم اس کی محبت میں قومی وقار سمیت ہر قومی مفاد کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری بے بسی کا عالم ہے، بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ دوسری طرف معاشی طور پر ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں، اسی کے دباؤ پر عوام پر مہنگائی کے ڈرون گرائے جا رہے ہیں۔ غور طرف بات یہ ہے کہ یہ ذلت اخاری کیوں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، حدیث میں جواب موجود ہے، ہم اپنے دینی مشن کو بھول کر دنیا پرستی، مادہ پرستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم کہنے کو اللہ کے بندے ہیں، حقیقت میں ذاتی مفادات اور دنیاوی مفادات کے بندے ہیں۔ ہم دنیا کے پجاری ہیں، ہمارا معبود روپیہ اور پیسہ ہے، ہم اللہ کے غلام نہیں، امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلام ہیں۔ لہذا ذلت و رسوائی اور مسکرت ہمارا مقدر ہے۔ اقبال ہی کا کلام سنا رہا ہوں، حکیم الامت، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہر جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر در کے اوپر ہمارا سر جو ہے جھکا ہوا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا قومی جرم کیا ہے ہمارا، سمجھ لیجئے، 65 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اسلام کے نام پر یہ ملک قائم ہوا، 95% یہاں مسلمان ہیں، لیکن آج تک نہ اللہ کا دین یہاں قائم کیا ہم نے، نہ اس کی شریعت کو نافذ کیا، بلکہ انگریز کو چھوڑے ہوئے باطل اور طاغوتی نظام کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے سنبھال کر، یہ المیہ ہے۔ لہذا ہم نہ صرف اللہ کی رحمت اور نصرت سے محروم ہیں، بلکہ صریحا اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایک زرداری سے تو قوم نے نجات حاصل کر لی ہے، لیکن زرداروں سے رہائی آپ کو نہیں مل سکتی۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اب آپ کو شاید بجلی تو مل جائے لیکن کس کاسٹ پر، لوڈ شیڈنگ میں تو شاید کمی ہو جائے لیکن غریب کا چولہا ٹھنڈا کر کے دم دیں گے، مہنگائی کا عفریت جس قوت و شدت سے آج ہم پر حملہ آور ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جرائم بڑھیں گے، خودکشیاں بڑھیں گی، افلاس اور محرومی میں مزید اضافہ ہوگا۔ راستہ ایک ہی ہے، اللہ اور رسول اور اس کے دین کے ساتھ سچی وفاداری، انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ، واحد راستہ یہ ہے۔ آخری بات عرض کروں گا، یا اگرچہ ہر طرف مایوسی کے سائے ہیں جو دبیس سے دبیستر ہو رہی ہیں، لیکن ایک جانب سے الحمدللہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مسلسل آ رہے ہیں۔ امریکہ اور نیٹو، پورا عالم کفر، نہتے طالبان کے ہاتھوں، طالبان افغانستان مٹھی بھر چند ہزار، ان کے ہاتھوں شکست کھا کر ذلیل ہو کر وہاں سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ وقت دنیا کی، اس وقت کی ورلڈ واحد سپریم پاور طالبان افغانستان سے مذاکرات کے لیے بھیک مانگ رہی ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں امریکی سفیر پہنچا ہوا تھا مولانا سمیع الحق کے پاس، خدا کے لیے ہمارے مذاکرات کرا دو، کسی طرح جو ہے کوئی فیس سیونگ ہو ہماری یہاں پر۔ یہ ذلت و رسوائی کس کے حصے میں آئی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور امید ہے کہ افغان طالبان کی بے شمار کو بے مثال قربانیوں اور عظیمت کے نتیجے میں وہاں اسلام کی سحر دوبارہ طلوع ہوگی اور زیادہ بھرپور انداز میں طلوع ہو کر رہے گی، اور وہیں سے پھر اسلام کے عالمی غلبے کا اور احیاء کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ چنانچہ اقبال کے شعر میں ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر افغانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار اجدم سے ہوتی ہے سحر پیدا، لیکن کیا اس میں ہمارے لیے، ہمارے سیاسی اور دینی قائدین کے لیے، یہاں کے مایوس عوام کے لیے کوئی سبق نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن اس کا دامن تو تھامو، تم سے زیادہ بڑھ کر مضبوط کوئی نہیں ہے، سپریم پاور تمہارے قدموں میں گرے گی جو دنیا کی سپریم پاور، اگر رب تمہاری پشت پر ہوگا۔ اس دور میں اتنی بڑی واضح مثال دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم اپنے طرز فکر کو نہ بدلیں تو ہم سے زیادہ محروم اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ہم آج سے طے کر لیں کہ آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے سچے وفادار بن کر رہیں گے، اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کو اپنی ترجیح اول بنائیں گے اور صرف اللہ ہی کے در پر سر جھکائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہمارے حق میں پورا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا میں بھی غالب اور سر بلند اے مسلمانوں تم ہی ہوگے، شرط یہ ہے کہ سچے ایمان والے بن جاؤ۔ اور وہی بات اقبال نے بھی کہی ہے جواب شکوا کے آخر میں، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ کی محمد سے وفا تولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ سب کچھ ہم اپنی تقدیر بھی اپنے ہاتھ سے لکھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو یہ مقام عطا کرتا ہے، لیکن شرط ہے اللہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس قرآن سے اور اس کے دین سے وفاداری۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آپ سب حضرات کو عید کی مبارکباد قبول ہو. اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح معنوں میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.